وتنقسم الاستعارة إلى مصرحة وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كما في قوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعظت على العناب بالبرد. گزشتہ سبق میں مجاز کی بحث شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے، ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جو معنی موضوع لہو کے ارادے سے روکنے والا ہو، کہ یعنی وہاں پر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہ بنتا ہو. اور پھر اس مجاز کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو جس میں استعمال کر رہے ہیں، معنی غیر موضوع لہو جس میں آپ استعمال کر رہے ہیں، اس معنی غیر موضوع لہو کا کوئی تعلق اور کوئی ربط ہوگا معنی موضوع لہو کے ساتھ، تو یہ ربط اور تعلق اگر تشبیہ والا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور یہ ربط اور تعلق اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہتے ہیں. تو استعارہ کی پھر بحث انہوں نے شروع کی اور بتلایا کہ بھئی استعارہ وہ مجاز ہے جس کے اندر علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے، یعنی تشبیہ والا ہوتا ہے. جیسے آیت کے اندر ظلمات اور نور کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور ظلمات کا لفظ گمراہی کے لیے اور نور یعنی روشنی کا لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوا تھا، تو ان کے اندر استعارہ تھا. کیا تھا؟ استعارہ تھا. اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مشبہ بہی کا لفظ مشبہ کے لیے استعمال کیا گیا، تو مشبہ بہی کو کہیں گے مستعار منہ، کیونکہ اس کے لفظ کو لیا گیا اس سے، اور کس کے لیے لیا گیا؟ مشبہ کے لیے، تو مشبہ کو کہیں گے مستعار لہو، کہ اس کے لیے عاریتن لیا گیا ہے. اور وہ لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہے، جس کو عاریتن لیا گیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہیں گے. بھائی اب اس استعارہ کی تقسیم کر رہے ہیں. بھائی استعارہ کی تقسیم تو آسان لفظوں میں یاد رکھیے، استعارہ کے اندر اگر مشبہ بھی ذکر ہو، بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ استعارہ کے اندر ارکان تشبیہ میں سے صرف طرفین میں سے ایک ذکر ہوگا، یعنی ارکان تشبیہ جو چار ہیں، مشبہ بھی، اداۃ تشبیہ اور وجہ تشبیہ، ان میں سے صرف مشبہ اور مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ذکر ہوگا، یا اگر مشبہ ذکر ہے تو مشبہ بھی وہاں نہیں ہوگا، اداۃ تشبیہ بھی نہیں ہوگا، اور وجہ تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوگی. اور اگر اسی طرح مشبہ بھی ذکر ہے تو پھر مشبہ بھی ذکر نہیں ہوگا، اداۃ تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوگا، اور وجہ تشبیہ بھی ذکر نہیں ہوگی. بھائی تو لہذا معلوم ہوا استعارے کے اندر صرف مشبہ ذکر ہو سکتا ہے یا مشبہ بھی. تو اگر استعارے میں مشبہ بھی کا لفظ ذکر ہو، مشبہ بھی ذکر ہو، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مصرحہ، صاد کے ساتھ استعارہ مصرحہ. اسی طرح استعارہ تصریحیہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور اگر اس کا عکس ہو، یعنی استعارے کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہے، تو اس کو استعارہ مکنیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مکنیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح اس کو استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. تو اگر استعارے کے اندر مشبہ بھی کا لفظ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ، اور اگر استعارے کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ اور استعارہ مکنیہ کہتے ہیں. بھائی تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وتنقسم الاستعارۃ الی مصرحۃ، اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ مصرحہ کی طرف، اور دو چار سطروں کے بعد آ رہا ہے وہ الا مکنیتین اور مکنیہ کی طرف. تو یہ دو قسمیں, ایک مصرحہ اور ایک مکنیہ. تو کہتے ہیں تقسیم ہوتا ہے استعارہ مصرحہ کی طرف, وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ, اور یہ وہ استعارہ ہے کہ جس کے اندر تصریح کی جائے مشبہ بہ کے لفظ کی. کس کی تصریح ہو؟ مشبہ بہ کے لفظ کی, یعنی اس کے لفظ کو ذکر کیا گیا ہو. کما فی قولہ, جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہے. شاعر کہتا ہے کہ میری ملاقات محبوبہ سے بڑے دنوں بعد میری ملاقات ہوئی, جب ملاقات ہوئی تو میں نے گلہ شکوہ کیا کہ اب تو ملنے ہی نہیں آتی ہو, تو وہ رونے لگ پڑی اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے موتی جیسے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے, اور وہ آنسو اس کے رخسار پر بہ رہے تھے, اور وہ پریشانی اور غم کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اب اس حالت کو شاعر بیان کر رہا ہے. تو وہ اب غم کا اظہار کر رہی تھی, یعنی اب سختیاں اتنی بڑھ گئیں اب تو ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا. بھائی تو دیکھیے اب کہتے ہیں فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَّرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ. فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا, تو وہ برسانے لگی لؤلؤًا موتی, مِّن نَّرْجِسٍ نرگس, نرگس یہ اردو میں اس کو نرگس کہتے ہیں, یہ پھول ہے سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور زرد رنگ کا بھی, اور اس کے ساتھ آنکھوں کو تشبیہ دی جاتی ہے. بھائی تو فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَّرْجِسٍ, تو وہ موتی برسانے لگی مِن نَّرْجِسٍ نرگس سے, یعنی نرگس اپنی نرگس جیسی آنکھوں سے آنسو اس کے جو موتیوں کی طرح تھے وہ بہنے لگے. وَسَقَتْ وَرْدًا, وسقت سقا کے معنی ہوتے ہیں سیراب کرنا, وسقت وردن, اور وہ آنسو جو تھے وہ اس کے رخساروں پر بہنے لگے, اس کے وہ رخسار جو گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تھے. بھائی تو ورد کسے کہتے ہیں؟ گلاب کو. تو وسقت وردن, وہ آنسو کس پر بہ رہے ہیں؟ رخساروں پر. تو گویا وہ آنسو رخساروں کو جو پھول گلاب کی طرح ہیں اس کو سیراب کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سیراب. یہ معنی ہے وسقت وردن, اور وہ گلاب کو سیراب کرنے لگی. وعزت علی العناب, عز یا عزو کے معنی ہوتے ہیں زاد کے ساتھ, عز یا عزو اس کے معنی ہوتے ہیں دانتوں سے کاٹنا, دانتوں سے کاٹنا. اور عناب اس کا ذکر ابھی ایک دو سبق قبل بھی ہو ذکر گزرا تھا کہ یہ ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا بیر, اور یا یہ زیتون کے برابر سرخ رنگ کا, اور عورتوں کے ہاتھوں کے جو انگلیوں کے جو پورے ہیں جن پر مہندی لگی ہوئی ہو اس کو, ان انگلیوں کے پوروں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. بھائی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عناب. بھائی عناب. وعزت علی العناب, اور وہ عناب کو دانتوں سے کاٹنے لگی, یعنی اپنی انگلیوں کے پورے جو عناب کی طرح تھے ان کو دانتوں سے کاٹنے لگی. اور بالبردی, برد کہتے ہیں اولے کو, تو اس کے وہ دانت جو اولوں کی طرح سفید اور چمکدار تھے ان کے ساتھ وہ اپنے پوروں کو کاٹنے لگی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھو اس شعر کے اندر شاعر نے اس کے آنسوؤں کو تشبیہ دی موتیوں کے ساتھ, اس کی آنکھوں کو تشبیہ دی نرگس پھول کے ساتھ, اس کے رخساروں کو تشبیہ دی گلاب کے ساتھ, اس کی انگلیوں کے پوروں کو تشبیہ دی عناب کے ساتھ, اور اس کے دانتوں کو تشبیہ دی اولوں کے ساتھ, اولوں کے ساتھ. اور صرف مشبہ بھی ہی ذکر ہے, مشبہ ذکر نہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ مصرحہ, استعارہ تصریحیہ جس کے اندر مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ ذکر نہیں ہوتا. فا فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعزت على العناب بالبرد، تو وہ برسانے لگی موتیوں کو نرگس سے اور سیراب کرنے، اس نے سیراب کیا گلاب کو اور وہ کاٹنے لگی عناب کو بالبردی اولوں کے ساتھ، فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد، پس شاعر نے مستعار لیا لؤلؤ کے لفظ کو اور نرگس کے لفظ کو اور ورد کو اور عناب کو اور برد کو، ان لفظوں کو مستعار لیا کس کے لیے؟ للدموع والعیون والخدود والانامل والاسنان، آنسوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے اور رخساروں کے لیے اور پوروں کے لیے، والاسنان اور کس کے لیے؟ دانتوں کے لیے۔ تو ترتیب سے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں، مستعار لیا کس کو؟ لولو کو، اور کس کے لیے لیا؟ وہاں دوسری طرف پہلے نمبر پر کیا ہے؟ دموع یعنی آنسوں کے لیے، والنرجس اور نرگس کو مستعار لیا کس کے لیے؟ عیون یعنی آنکھوں کے لیے، والورد اور گلاب کو مستعار لیا کس کے لیے؟ خدود رخساروں کے لیے، والعناب عناب کو مستعار لیا کس کے لیے؟ انامل یعنی پوروں کے لیے، اور برد کو مستعار لیا کس کے لیے؟ اسنان یعنی دانتوں کے لیے۔ تو اس استعارے میں مشبہ بھی صرف ذکر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ۔ بھائی یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم ہے مکنیہ، تو استعارہ تقسیم ہوتا ہے مصرحہ کی طرف و الى مکنیتن، اور کس کی طرف؟ استعارہ مکنیہ کی طرف، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی ما حذف فیہ المشبہ بہ، یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مشبہ بہ کو حذف کر لیا جائے، یہ اور کون سی کرو؟ مشبہ، تو جس میں مشبہ بہی کو حذف کر لیا جائے، ورمیز الیہ اور اس مشبہ بہی کی طرف اشارہ کیا جائے، رمز کہتے ہیں اشارے کو، ورمیز الیہ اور اس مشبہ بہی کی طرف اشارہ کیا جائے، بشیئن من لوازمہ اس کے لوازم میں سے کسی چیز کے ذریعے۔ مشبہ بہی کو تو حذف کر لیا گیا، لیکن مشبہ بہی کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو ذکر کر کے اس مشبہ بہی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے جو محذوف ہے۔ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ بھائی عبارت میں تو مشبہ ذکر ہوگا استعارے کے اندر، اور مشبہ بہی محذوف، لیکن مشبہ بہی کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے؟ مشبہ بہی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ، خَفَضَ يَخْفِضُ کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا، جھکا دینا۔ تو والدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مخاطب، وَخْفِضْ لَهُمَا، تو جھکا دے ان دونوں کے لیے، جناح ذل، ذل ذال کے ساتھ، ذل کا معنی ہے نرمی عاجزی اور انکساری۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ذل کا کیا معنی؟ نرمی اور عاجزی۔ بھائی اور جناح کہتے ہیں پر کو، پرندے کا جو پر ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَقْفِضْ لَهُمَا، کہ آپ کیا کیجئے؟ جھکا دیجئے ان دونوں کے لیے جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے پر کو، عاجزی کے بازو کو ان کے لیے کیا کیجئے؟ جھکا دیجئے۔ مِنَ الرَّحْمَتِ، یہ مِن بمانے لام کے ہے، اَي لِلرَّحْمَتِ، رحمت کی وجہ سے، یعنی بطور شفقت کے، بطور شفقت کے اور مہربانی کے والدین کے لیے اپنے عاجزی کے بازو جھکا دیجئے، عاجزی کے بازو جھکا دیجئے، عاجزی کے پر جھکا دیجئے۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ، اور تم جھکا دو والدین کے لیے، ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ والدین، اور تم جھکا دو اپنے والدین کے لیے جناح الذُّلِّ، عاجزی کے بازو کو، مِنَ الرَّحْمَتِ، کس کے ساتھ؟ کس وجہ سے؟ رحمت کی وجہ سے بطور شفقت کے. تو اب دیکھیے بھائی یہاں استعارہ بالکنایہ کس طرح ہے. بھائی ذل کا معنی ہے عاجزی اور اس ذل کو تشبیہ دی گئی پرندے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پرندے کے ساتھ. اور تو ذل ہوا مشبہ اور پرندہ کیا ہوا؟ مشبہ بھی بھائی مشبہ بھی. پھر اس پرندے کا جو لفظ تھا طائر, توجہ سے سننا مشکل بات ہے بھائی, نرمی کے لیے تو کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ذل. اور پرندے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ طائر. تو اس طائر کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا ذل کے لیے, یعنی عاجزی کے لیے. اس طائر کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس معنی کے لیے؟ عاجزی کے لیے, عاجزی کے لیے. تو استعارہ آ گیا. استعارہ بھی کس کو کہتے تھے؟ کہ لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا. تو طائر کا لفظ لے لیا اور کیا معنی مراد لیا اس سے؟ ذل یعنی عاجزی مراد لی. کس کیا معنی مراد لیا؟ عاجزی مراد لی. تو استعارہ آ گیا. پھر یہ لفظ جس کو مستعار لیا گیا تھا یعنی طائر کا لفظ, اس کو حذف کر دیا گیا. دیکھو یہ یہاں پر ذکر نہیں, ذکر نہیں. اور اس کا ایک لازم جو تھا اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, مشبہ بہی کا لازم, اور وہ ہے جناح پر. پر پر پرندے کے ساتھ لازم ہے. ہر پرندے کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. تو پر پرندے کے ساتھ لازم ہیں. تو مشبہ بہی کے لازم کو ذکر کر کے مشبہ بہی کی طرف اشارہ کر دیا گیا جو کہ محذوف ہے. مشبہ بہی ذکر ہے یہاں پر نہیں, یعنی طائر تو یہاں ذکر نہیں. اور اس کی طرف کس کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا؟ جناح. کیونکہ عاجزی کے پر نہیں ہوتے, پر کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کے ہوتے ہیں. تو یہ پر کا لفظ بتلا رہا ہے, جناح کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر استعارہ بالکنایہ ہے. کیا ہے استعارہ؟ توجہ ہے سبق کی طرف. کیا کیا گیا یہاں پر؟ عاجزی کو اور نرمی کو تشبیہ دی گئی. کس کے ساتھ؟ پرندے کے ساتھ. تو عاجزی ہوئی مشبہ اور پرندہ ہوا مشبہ بہی. اور مشبہ بہی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے طائر, اس کو مستعار لے لیا گیا. کس کے لیے؟ عاجزی کے لیے. تو طائر کا لفظ لے لیا اور کس کے لیے استعمال کر لیا؟ عاجزی کے لیے. تو لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا. تو یہ ہے, یہ ہو گیا استعارہ. اور پھر اس لفظ کو حذف کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ حذف کر, جس کو ہم نے مستعار لیا تھا اسی کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. اور اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے کر دیا گیا؟ اس کے ایک لازم کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ مستعار لیا گیا تھا اس معنی کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کس کے ذریعے اشارہ کیا گیا؟ جناح کے لفظ کے ذریعے. کیونکہ آیت میں کیا آیا کہ والدین کے لیے عاجزی کے پر جھکا دو. بھائی عاجزی کے تو پر نہیں ہوتے, پر تو کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کے. تو یہ قرینہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پر کا لفظ جو ذکر کیا گیا یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بالکنایہ کے لیے. اور یاد رکھیے یہ جو پر کو ذکر کیا گیا اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ. استعارہ تخیلیہ, اس کا بھی آگے ذکر کریں گے بھائی کہ اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. اور یاد رکھو استعارہ بالکنایہ کے لیے استعارہ تخیلیہ ہمیشہ اس کے لیے قرینہ ہوگا. کیا ہوگا؟ قرینہ ہوگا بھائی. استعارہ بالکنایہ کے ساتھ قرینہ کیا ہوگا؟ استعارہ تخیلیہ بس، یہ جو مشبہ بہی کا لازم جو ذکر کیا جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں بھائی. تو یہ پر کا ذکر یہاں بتلا رہا ہے کہ معلوم کہ عاجزی کے پر، نرمی کے پر، نرمی کے تو پر نہیں ہوتے، معلوم ہوا نرمی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرینہ ہے اس پر، اور اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. تو ذل کے اندر ہوا استعارہ بالکنایہ، الذل اس کے اندر کیا ہوا؟ استعارہ بالکنایہ. اور جناح یہ کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ ہے بھائی، استعارہ تخیلیہ. تو عبارت میں مشبہ بہی کو حذف کرنا اور مشبہ کو ذکر کر دینا، اور پھر مشبہ بہی کے کسی لازم کو اس کے ساتھ ذکر کرنا بطور قرینے کے، تو یہ جو مشبہ بہی کو حذف کیا گیا اور مشبہ کو ذکر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ. اور اس کے لیے قرینہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مشبہ بہی کے لازم کو ذکر کیا گیا، بھائی وہ تو مشبہ بہی کا لازم ہے، اس مشبہ یعنی ذل کا لازم تو نہیں، تو اس کو تو مشبہ بہی کا جو لازم ذکر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو دوبارہ آپ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وہ الا مکنیتن، اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے مکنیہ کی طرف. وہی ماخوذف فی حل مشبہ بہی، یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مشبہ بہی کو حذف کر لیا گیا ہو. ورمز الیہ بشیء من لوازمہ، اور اشارہ کیا جائے اس مشبہ بہی کی طرف اس کے لوازم میں سے کسی چیز کے ذریعے. کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمتی، اور تو اپنے والدین کے لیے جھکا دے عاجزی کے پر، من الرحمتی شفقت کی وجہ سے، ان کے لیے عاجزی کے پر جھکا دے شفقت کی وجہ سے، یعنی بطور شفقت کے. فقد استعارت طائر للذل، بس تحقیق مستعار لیا طائر کے لفظ کو، للذل کس کے لیے؟ ذل کے لیے، عاجزی کے لیے. ثم حذفہ، پھر اس کو کیا کر دیا؟ اس مستعار کو حذف کر دیا. ودل علیہ بشیء من لوازمہ، اور دلالت کی اس محذوف مستعار پر، بشیء من لوازمہ اس کے لوازم میں سے ایک چیز کے ذریعے. وہو الجناح، اور وہ کیا ہے؟ جناح یعنی پر ہیں. واثبات الجناح للذل، اور یہ جو پروں کو ثابت کی، پروں کو ثابت کرنا ہے، للذل کس کے لیے؟ ذل کے لیے. یسمونہ استعارتن تخیلیتن، اس کو جو ہے علماء بلاغت استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ استعارہ دو قسم پر ہے، ایک استعارہ مصرحہ اور ایک استعارہ بالکنایہ. استعارہ مصرحہ جس کے اندر کس کو ذکر کیا جائے؟ مشبہ بہی کو ذکر کیا جائے، اور استعارہ بالکنایہ اس کے اندر مشبہ کو ذکر کیا جائے گا اور مشبہ بہی کو حذف کیا جائے گا، اور مشبہ کے لیے مشبہ بہی کے لازم کو ثابت کر دیا جائے گا. اور یہ جو مشبہ کے لیے مشبہ بہی کا لازم ثابت کیا جائے، اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تھا جمہور کا مذہب. جمہور استعارہ بالکنایہ کی یہ تعریف کرتے ہیں. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی؟ جمہور یہ تعریف کرتے ہیں، جمہور یہ کہتے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور عبارت میں کلام میں مشبہ ذکر کرتے ہیں. کس کو؟ مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے ایک دوسری چیز کے ساتھ، اور اس مشبہ بہی کے لفظ کو پھر مستعار لے لیا گیا. کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. اور پھر اس مستعار کو حذف کر لیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا. ہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کس کے ذریعے؟ اسی کے ایک لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ مشبہ کے لیے، جیسے یہاں پر عاجزی کے لیے پر ثابت کر دیے گئے، حالانکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ پر عاجزی کے نہیں ہوا کرتے، پر تو کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کے ہوتے ہیں، تو یہ قرینہ ہوتا ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ بالکنایہ ہے، تو اس کو استعارہ سخیلیہ کہتے ہیں. جبکہ بعض علماء کا، بھائی بلاغت کے بڑے علماء میں سے بعض علماء کا مذہب، وہ بڑا آسان ہے استعارہ بالکنایہ میں، اور اس سے بات انسان کو جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہے. بھائی وہ کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ دل میں تشبیہ دی جائے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ دل میں تشبیہ دی جائے، اور مشبہ مثلا عبارت میں ذکر ہے لیکن دل میں اس کی تشبیہ کس کے ساتھ دے دی ہے؟ مشبہ بہی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مشبہ بہی کے ساتھ دل میں ہی تشبیہ دی ہے. اور پھر اس پر قرینہ کیا قائم کر دیا جاتا ہے؟ کہ مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے. دیکھو آسان بات ہو گئی، تشبیہ کس میں ہے؟ یہاں پر دیکھو، جیسے جناح، مثلا میں کلام کرتا ہوں اور مثال سے وضاحت ہوگی. میں کہتا ہوں انشبت المنیت اظفارہا، انشبا، انشبا کے معنی گاڑ دینا، المنیت یہ موت کو کہتے ہیں، موت نے گاڑ دیے، انشبت المنیت موت نے گاڑ دیے، اظفارہا، اظفار ظفر کی جمع ہے، ناخن کو کہتے ہیں، مراد پنجہ ہے. انشبت المنیت اظفارہا، موت نے اپنے ناخن گاڑ دیے، اردو میں با محاورہ یوں کہیں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے، موت نے، تو انشبت المنیت اظفارہا، موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے. اب دیکھیے بھائی، یہاں پر موت کو تشبیہ دی گئی ہے درندے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ. تو کس کو تشبیہ دی گئی؟ موت کو. اور کس سے تشبیہ دی گئی؟ درندے. اور عبارت میں کون ذکر ہے؟ موت کا ذکر ہے، یعنی مشبہ کا ذکر ہے، مشبہ بہی کا ذکر نہیں، مشبہ بہی کا ذکر نہیں. اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں موت کو درندے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہم کوئی عالم الغیب تو نہیں، کیونکہ تشبیہ تو کس میں دی گئی ہے؟ دل میں دی گئی ہے. کس میں؟ دل میں تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تو کوئی اور چیز ذکر نہیں. تو پھر اس پر قرینہ جو ہے کہ وہ جو مشبہ بھی ہوتا ہے اس کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے؟ مشبہ کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے. جیسے موت نے پنجے گاڑ دیے، بھئی پنجے تو موت کے نہیں ہوتے، پنجے تو کس کے ہوتے ہیں؟ درندے کے ہوتے ہیں. تو یہ پنجوں کا لفظ بتلا رہا ہے کہ معلوم ہوا یہاں پر کہنے والے نے موت کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ درندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو موت کے اندر ہوا استعارہ بالکنایہ، موت کے اندر کیا ہوا؟ اور جو پنجے اس کے لیے موت کے لیے ثابت کیے گئے، وہ پنجے جو درندے کے ساتھ لازم ہیں، مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا، تو جو مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کیا گیا؟ مشبہ کے لیے، اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرق سمجھ میں آیا دونوں تعریفوں میں کہ نہیں؟ یہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں، یہ ان کی تعریف بڑی آسان ہے کہ استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور اس پر قرینہ کیا ہو؟ مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا جائے؟ مشبہ کے لیے. جیسے یہاں پر موت کے لیے پنجے ثابت کر دیے گئے، یہ پنجے بتلا رہے ہیں کہ موت کو درندے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پنجے درندے کے ہوتے ہیں موت کے نہیں. دیکھو آسان سی تعریف، سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئے؟ تو یہ استعارہ بالکنایہ، اور یہ پنجے جو ثابت کیے موت کے لیے، حالانکہ یہ تو ہوتے درندے کے ہیں، تو درندے کے ساتھ جو ایک چیز لازم تھی اس کو مشبہ کے لیے یعنی موت کے لیے ثابت کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ. جبکہ جمہور کا مذہب کیا تھا؟ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، پھر مشبہ بہی کے لفظ کو مستعار لیا گیا، اور کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ مشبہ کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر اس مستعار کو حذف کر دیا گیا. ذکر ہے کہیں پر بھائی؟ یہاں جی پھر اس کو حذف کر دیا گیا اور پھر اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے کیا گیا؟ مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ذکر کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا بھائی. تو بہرحال دونوں تعریفیں ہیں جو آپ کو پسند آئے بھائی. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو بس استعارہ کی یہ دو قسمیں ہیں, یا استعارہ میں ذکر تو ایک ہی چیز ہونی ہے, یا مشبہ ذکر ہونا ہے یا مشبہ بھی. تو اگر مشبہ ذکر ہو تو یہ استعارہ بالکنایا ہے, اور اگر مشبہ بھی ذکر ہے تو یہ استعارہ مصرحہ ہے یا تصریحیہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. آگے اب الگ تقسیم کرنے لگے. وتنقسم الاستعارہ الى اصلیت, ایک سطر بعد ہے, الى تبعیت, اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ اصلیہ کی طرف اور تبعیہ کی طرف. یہ الگ تقسیم ہے, استعارہ کی ایک الگ تقسیم کر رہے ہیں کہ استعارہ یا اصلیہ ہوگا یا تبعیہ ہوگا. وتنقسم الاستعارہ الى اصلیت و الى تب, تو استعارہ کی الگ تقسیم کر رہے ہیں کہ استعارہ تقسیم ہوتا ہے اصلیہ کی طرف اور تبعیہ کی طرف. استعارہ اصلیہ کسے کہیں گے, استعارہ تبعیہ کسے کہیں گے؟ آسان ہے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر استعارہ فعل کے اندر ہو یا مشتق کے اندر ہو یا حرف کے اندر ہو تو اس کو استعارہ تبعیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ استعارہ تبعیہ کہیں گے. اور اگر استعارہ وہ ان کے علاوہ میں ہو تو اس کو استعارہ اصلیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ استعارہ اصلیہ کہیں گے. تو استعارہ اصلیہ وہ ہے جہاں پر وہ لفظ جس کو آپ نے مستعار لیا, وہ لفظ جس کو بھائی استعارے میں لفظ مستعار لیا جائے گا یا نہیں؟ مستعار. تو وہ لفظ جو مستعار لیا ہے اگر وہ فعل کا صیغہ ہے, فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے, فعل ہے یا مشتق ہے. کون کیا ہے؟ مشتق. آپ جانتے ہیں مصدر سے 12 چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے, فعل ماضی کا بھی, فعل مضارع کا بھی, امر بھی, نہیں بھی, ظرف زمان بھی, ظرف مکان بھی, اس میں آلہ وغیرہ, اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ, ان سب کا اشتقاق کس سے ہوتا ہے؟ مصدر سے. مصدر سے تو یہ مشتقات ہیں. تو اگر مستعار وہ کوئی مشتق ہو یعنی فعل ہو, کیونکہ فعل کا بھی کیا ہوتا ہے؟ مصدر سے اشتقاق, یا اس میں فاعل, اس میں مفعول, یا اس میں ظرف وغیرہ میں سے کوئی صیغہ ہو یعنی مشتق کا صیغہ ہو, یا مستعار حرف ہو تو اس کو کہیں گے استعارہ تبعیہ. کیا کہیں گے؟ استعارہ تبعیہ. اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مشتق یا حرف نہ ہو مستعار تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ اصلیہ کہیں گے. توجہ ہے سبق کی طرف. استعارہ اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مستعار مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو. اور استعارہ تبعیہ اس کو کہتے ہیں جس میں مستعار مشتق ہو یا حرف ہو. مشتق میں دونوں آ گئے, فعل بھی آ گیا اور اسم بھی آ گئے, اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ جتنے مشتقات ہیں وہ بھی آ گئے. بات سمجھ میں آ گئی. اب دوبارہ دوہرائیں, استعارہ اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مستعار مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو, وہ لفظ جس میں استعارہ ہے وہ فعل بھی نہ ہو, مشتق بھی نہ ہو, کوئی اس میں مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو. اور استعارہ تبعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مستعار مشتق ہو, چاہے فعل ہو چاہے کوئی اسم ہو, اور یا حرف ہو. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وتنقسم الاستعارۃ الى اصلیت, اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے اصلیہ کی طرف. وہی ما کان فیہ المستعار اسما غیر مشتق, اور یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مستعار جو ہو وہ ایسا اسم ہو غیر مشتق, جو مشتق نہ ہو. بھائی کاستعارت الظلام للظلال والنور للہدا، جیسے کہ ظلام کا استعارہ ہے ظلال گمراہی کے لیے، وہ آیت میں کیا آیا تھا من الظلمات الى النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور مراد کیا تھا گمراہیوں سے ہدایت کی طرف، تو وہاں ظلام بول کر کیا مراد تھا ظلال گمراہی مراد تھی، تو یہ جو ظلام کا استعارہ ہوا ظلال کے لیے، اسی طرح وَالنُّورِ لِلْهُدَى، اور نور کا جو استعارہ ہے کس کے لیے ہدایت کے لیے، یہ استعارہ اصلیہ ہے، کیونکہ ظلام ظلام تاریکی کو کہتے ہیں، اور ظلام یہ مشتق نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے اور مشتق بھی نہیں، اسی طرح نور نور کا لفظ آیا، اور نور کا لفظ یہ مشتق بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں، تو یہ استعارہ اصلیہ ہوا. وہ الا تبعیتن، اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے تبعیہ کی طرف، جو تابع ہوتا ہے تابع، اس کو تبعیہ کہتے ہیں. وہی، اور یہ وہ استعارہ ہے ما کان فیہ المستعار فعلا، جس کے اندر مستعار فعل ہو، او حرفا یا حرف ہو، او ان او اسم مشتقا یا اسم مشتق ہو. نحو مثال کے طور پر فلان رکیب کتف غریمہ، فلان 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 جو ہے رکیب وہ سوار ہوا، کتف غریمہ اصل میں تھا کتفینی، کتف کندھے کو کہتے ہیں، کتفین دو کندھے، غریم غریم یاد رکھیے غریم کا معنی قرض خواہ کے بھی آتے ہیں اور مقروض کے بھی آتے ہیں. مثلا بھائی آپ نے زید کے 10 روپے دینے ہیں، تو زید ہوا قرض خواہ اور آپ ہوئے مقروض، لیکن دونوں کے لیے عربی میں غریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مقروض کو بھی کیا کہتے ہیں غریم، اور قرض خواہ کو بھی کیا کہتے ہیں غریم کہتے ہیں. تو ایسا لفظ جس کے دو متضاد معانی آتے ہوں اس کو کہتے ہیں یہ ازداد میں سے ہے. یہ لفظ کس میں سے ہے؟ الفاظ ازداد میں سے ہے. ازداد ضد، تو اس کے دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں، قرض خواہ اور مقروض دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. مقروض وہ ہے جس پر قرض ہے، اور قرض خواہ وہ ہے جس نے قرض لینا ہے وصول کرنا ہے. تو دیکھو ایک ہی لفظ کے دو متضاد معانی ہیں. اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کس میں سے ہے؟ یہ ازداد میں سے ہے، یعنی وہ لفظ ہے جس کے معنی متضاد آتے ہیں. تو عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے دونوں قسم کے معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے تو اس کی ضد جو ہوتی ہے اس معنی کی وہ بھی اسی لفظ کا معنی ہوتا ہے. جیسے بھائی اصول الشاشی میں بھی آپ پڑھ چکے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، اور متلقہ عورتیں کیا کریں اپنے آپ کو کتنا عرصہ روکیں؟ 3 قروء تک روکیں. تو یہ قروء کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے، یہ طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور طہر اور حیض ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب طہر ہوتا ہے تو حیض نہیں، اور جب حیض ہے تو طہر نہیں. تو دیکھو ایک ہی لفظ کے دو متضاد معانی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ازداد میں سے ہے. تو یہاں بھی یہ جو غریم کا لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے دو معنی آتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو آپ کہتے ہیں فلان الرکیبہ کتف غریمی ہی، فلان اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا. فلان الرکیبہ کتف غریمی ہی، فلان اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم تو میرے سر پر ہی سوار ہو گئے، استعمال کرتے ہیں ہی نہیں کرتے؟ اور وہ کیا حقیقت میں آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، حقیقت میں تو نہیں. ہاں مراد کیا ہے کہ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. کیا مراد ہوتا ہے؟ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. تو یہ پیچھے پڑنا یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ لازم ہو جانا، اس کے لیے سوار ہونے کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا. کون سا لفظ؟ سوار ہونے کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا تو اس کے اندر اور رقیبہ کے اندر ہے. رقیبہ سوار ہونا بول کر, رقیبہ بول کر کیا مراد ہے؟ پیچھے پڑنا, لازم ہونا, تو یہ اس میں استعارہ آیا. اور رقیبہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ہے, فعل ماضی ہے. اور فعل کے اندر جو استعارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تبعیہ کہتے ہیں. تو اس میں استعارہ تبعیہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, باقی انشاءاللہ کل کریں گے بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.